الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى كما ورد في سورة الصف أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين وقال عز وجل وجاهدوا في الله حق جهاده وقال تبارك وتعالى وجاهدهم به جهادا كبيرا صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم وفقنا ان نجاهد في سبيلك باموالنا وانفسنا اللهم ارزقنا شهادة في سبيلك آمین یا رب العالمین. محترم حضرات و معزز خواتین، الحمدللہ سورہ صف کی آیت نمبر 10 اور 11 تلاوت کی گئی ہیں. ایک تسلسل کے ساتھ ہم سورہ صف کا مطالعہ کر رہے ہیں، جس میں سورہ صف کی آیت نمبر 9 خاص طور پر، جو نبی رحمت علیہ الصلوۃ والسلام کا مقصد بعثت بیان کر رہی ہے، اس کا تذکرہ کیا گیا. پھر ہم نے یہ سمجھا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جو اس دنیا میں ایک عادلانہ نظام کے لیے مبعوث کیا گیا، آپ نے یہ عادلانہ نظام کیسے قائم کیا. اس کے لیے اللہ کا شکر ہے کہ سیرت مطہرہ کا مطالعہ ہم نے کیا، ربیع اول کے مہینے کے حوالے سے یہ بات ہوئی تھی. پھر اس کے بعد آیت نمبر 10 میں ایک زوردار دعوت ہے جہاد فی سبیل اللہ کی. لہذا الحمدللہ پچھلے جمعوں سے ہم نے جہاد، اس کی اقسام اور اس کے مختلف مراحل اور مراتب پر گفتگو کا آغاز کیا. لہذا آیت نمبر 10 کو اپنے ذہن میں دوبارہ تازہ کر لیجئے. اللہ سبحانہ وتعالی ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا هل ادلكم على تجاره تنجيكم من عذاب اليم. اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، کیا میں تمہیں بتاؤں ایک ایسی تجارت جو تمہیں دردناک عذاب سے بچا لے. تؤمنون باللہ ورسولی، اگر دردناک عذاب سے بچنا چاہتے ہو تو ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر صلی اللہ علیہ وسلم. وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ، اور جہاد کرو اللہ سبحانہ وتعالی کی راہ میں اپنے مالوں اور اپنی جانوں کے ساتھ. ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ اِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ، یہی تمہارے حق میں بہتر ہے اگر تم جانو اگر تم سمجھو. لہذا دردناک عذاب سے بچنے کی دو شرائط ہیں جو اللہ پاک نے اس آیت میں بیان فرمائی. نمبر ایک، اللہ اور اس کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام پر پختہ یقین، اور نمبر دو، اپنے مال اور جانوں کے ساتھ اللہ کی راہ میں جہاد. لہذا سورہ حجرات کی آیت نمبر 15 کے حوالے سے یہ بات بھی بیان کی گئی تھی کہ ایک بندہ مومن کی مکمل تصویر اگر پڑھنی ہے تو وہ آیت نمبر 15 میں رب کائنات نے یوں بیان فرمائی، انما المؤمنون الذین، یقیناً مومن تو صرف وہ ہیں، انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولی، جو ایمان لاتے ہیں اللہ پر اور اس کے رسول پر، ثم لم یرتابوا، اور پھر کسی قسم کے شک میں نہیں پڑتے، وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ، اور اپنے مال اور جانوں کے ساتھ اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں، اولئک ہم الصادقون، یہی لوگ سچے ہیں دعوی ایمان میں. اللہ سے دعا کریں اللہ پاک ہمیں ان لوگوں میں شامل ہونے کی توفیق عطا فرمائے. پھر اس کے بعد الحمدللہ جہاد کی اقسام پر بات ہوئی تھی. سورہ حج میں اللہ پاک نے زوردار دعوت دی، وجاہدوا فی اللہ حق جہاد، جہاد کرو اللہ سبحانہ و تعالی کی راہ میں جیسے جہاد کا حق ہے، واجتباکم، اس اللہ نے تمہیں اس کام کے لیے چنا ہے. لہذا عرض کیا گیا تھا کہ جہاد کا سب سے پہلا اور اہم ترین مرحلہ، یا جہاد کا سب سے اہم ترین، جہاد کی اہم ترین قسم جہاد مع النفس کہلاتی ہے، یعنی اپنے نفس کی بیجا خواہشات، اس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دین کا مطیع اور فرما بردار بنانے کے لیے جو بھی کوشش، کشمکش، کشاکش ہم کرتے ہیں اس نفس کے خلاف، یہ جہاد مع النفس ہے. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے قول کے مطابق یہ افضل جہاد ہے. جب آپ سے پوچھا گیا ایو الجہاد افضل، کون سا جہاد افضل ہے، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہی رہنمائی فرمائی کہ تم اللہ کی راہ میں جہاد کرو اپنے اس نفس کے خلاف، اس کو اللہ کا مطیع و فرما بردار بنانے کی کوشش کرو، یہ افضل جہاد ہے. لہذا اس افضل جہاد کے لیے جو ارکان اسلام اللہ پاک نے عطا فرمایا، اگر وہ مستقل مزاجی سے ادا کیے جائیں تو یہ جہاد کی سب سے پہلی اور اہم ترین منزل ہے، جس میں نماز خاص طور پر پانچ وقت ادا کرنا، باجماعت ادا کرنا آسان نہیں، اس نفس پر بہرحال بھاری ہے. فجر کی نماز خاص طور پر، عصر کی نماز خاص طور پر، پھر عشاء کی نماز اگر رات گئے ہو رہی ہو، تو یہ ارکان اسلام، نماز، روزہ، حج، زکات، گویا اسی نفس کی تربیت کے لیے، تزکیہ نفس کے لیے اللہ پاک نے عطا فرمایا. پھر اسی سطح پر، اسی مرحلے پر ہم نے یہ بھی سمجھا کہ اگر خدا نہ خواستہ نفس اللہ کا مطیع و فرما بردار بننا نہیں چاہتا یا نہیں بنتا، تو اسی موقع پر پھر شیطان ہے کہ جو نفس کے اندر وسوسہ اندازی کرتا اور برائی کی ترغیبات اس کی طرف رجوع کرواتا. الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس، لہذا شیطان کے خلاف جہاد، اس کی وسوسہ اندازی اور در اندازیوں کے خلاف جہاد کرنا، یہ دوسرا، گویا پہلی سطح کا دوسرا جہاد ہوا. اور تیسری چیز جو انسان کو اچھائی کی طرف راغب کرنے کے بجائے برائی کی طرف راغب کرتی ہے، وہ ہے باطل معاشرہ، ایسی سوسائٹی، ایسا ماحول جو انسان کو برائی کی طرف راغب کر رہا ہو. کہیں دور جانے کی ضرورت نہیں، آج ہمارا معاشرہ بھی تیزی کے ساتھ اس طرف جا رہا. تعلیمی نظام ہو، تعلیمی نظام پر بات کی جائے تو وہاں بھی آپ کو برائی کی دعوت کھلے عام ملتی ہے۔ باقاعدہ یونائٹڈ نیشنز کی طرف سے اسکول، کالج اور یونیورسٹیز میں ایسے فنکشن باقاعدہ کروائے جا رہے ہیں یا کروائے جاتے ہیں جس کے ذریعے بے حیائی اور فحاشی کی دعوت سر عام دی جائے اور اس میں کوئی شرم و حیا کی بات بھی نہ ہو۔ اسکول، کالج میں، یونیورسٹیز میں اگر کوئی ایسا پروگرام ہو رہا ہے تو اس میں کیا حرج؟ تو بہرحال باطل نظام اگر باطل ہو، معاشرہ درست نہ ہو، تو پھر سروائیول، اللہ کے دین پر عمل کرنا کوئی آسان نہیں ہوتا۔ رسومات ہیں، شادی بیاہ کرنا چاہتے ہیں سنت کے مطابق، لیکن تومار ہے رسومات کا، آسان نہیں ہے شادی سنت کے مطابق کرنا۔ مہندی کی رسم بھی ہوگی، مائیوں کی رسم بھی ہوگی، اور نہ جانے کیا کچھ۔ اور یہاں مخالفت گھر والوں کی طرف سے ہوتی ہے، اس مخالفت میں سر فہرست خواتین ہوتی ہیں، گھر کی خواتین، کہ اگر ہم فیصلہ کریں کہ سنت کے مطابق شادی کو سادی کریں گے اور مسجد میں نکاح کریں گے، ولیمہ ہوگا صرف، پھر دیکھیے کیسی مخالفت آئے گی فیملی کی طرف سے، خاندان والوں کی طرف سے، تب آپ کو اندازہ ہوگا کہ ان رسومات سے جان چھڑانا آسان نہیں ہے۔ اسی طرح غم کے موقع پر کسی کا انتقال ہو جائے تو ایک غریب آدمی کا مرنا بھی ایک مصیبت بن جاتا ہے ان کے گھر والوں کے لیے۔ تیجا ہوگا، پھر دسواں ہوگا، پھر چالیسواں ہوگا، پھر سالانہ بنیادوں پر برسی ہوگی، اور ہر جمعرات کو کھانا پہنچاؤ، کھاؤ، کھانا پینا ہی سلسلہ چلتا رہتا۔ لہذا ایک غریب آدمی کے لیے آسان نہیں ہے یہ مرنا اور جان چھڑانا ان رسومات سے، جو ہندوانہ ہے اکثر و بیشتر۔ تین دن کا سوگ ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی وضاحت فرما دی۔ اور سوگ سے مراد یہی نہیں کہ کالے کپڑے پہن کر اپنے آپ کو پیٹنا شروع کر دیں، گھر میں رہیں، دعا کریں اس مرنے والے کے لیے، جو اگر نماز جنازہ میں شرکت نہیں کر سکا وہ تعزیت کے لیے آتا ہے اس کو ویلکم کریں، اللہ اللہ خیر صلی اللہ۔ تین دن بعد یہ بھی ختم۔ صرف بیوہ کے لیے سوگ ہے، چار مہینے دس دن تک وہ نکاح نہیں کر سکتی اور وہ عدت گزارے گی، باقی عام معاملہ تو بالکل نارمل روٹین کا ہونا چاہیے۔ تو بہرحال سب سے پہلے اپنے نفس کے خلاف، اس کی بیجا خواہشات کے خلاف، اس کو اللہ کا مطیع فرما بردار بنانے کی ایک مسلسل کوشش یا کشمکش یا کشاکش ہے، جس کو جہاد مع نفس کہا۔ پھر شیطان کے خلاف، کیونکہ وہ دشمن ہے، ان الشیطان لکم عدو مبین فاتخذوه عدوا، اس پر انشاءاللہ آج بھی ہم تفصیل سے بات کریں گے۔ اور تیسرے نمبر پر باطل معاشرہ یا غلط رسومات کے خلاف جہاد۔ اس کے بعد اگلا مرحلہ شروع ہوتا ہے جہاد کا، وہ ہے جہاد بالقرآن، دعوت و تبلیغ کے لیے، اللہ کے دین کو دوسرے لوگوں تک پہنچانے کے لیے مسلسل کوشش، کشمکش، کشاکش، یہ جہاد بالقرآن ہے۔ لہذا قرآن حکیم میں دو مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب فرما کر اس کا حکم دیا گیا، سورہ فرقان میں بھی ہے، سورہ احزاب میں بھی ہے۔ وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے جہاد کریں قرآن کے ذریعے، بڑا جہاد۔ قرآن کے ذریعے بڑا جہاد کیا ہے؟ جہاد کبیر قرآن کے ذریعے۔ لہذا قرآن حکیم جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کلام ہے، سب سے پہلا کام یہ کرتا کیا ہے؟ قرآن حکیم کی خاص بات یہ ہے کہ یہ قرآن حکیم انسان کے عقائد اور تصورات اور تھاٹس کو پاک اور پاکیزہ کر دیتا، جو آج کے دور کا بھی سب سے بڑا جہاد ہے۔ میں نے کتاب کے بارے میں گزارش کی تھی، پھر عرض کروں گا، ضرور پڑھیے۔ محترم ڈاکٹر اسرار احمد صاحب رحمت اللہ علیہ نے اس موضوع پر بیان فرمایا ہے، جہاد بالقرآن اور اس کے پانچ محاذ۔ قرآن حکیم کے ذریعے جو جہاد کرنا، اس کے مختلف پانچ محاذ ہیں جس پر کرنے کا کام ہے، جہاد کرنے کا کام۔ لہذا قرآن حکیم سب سے پہلا کام کیا کرتا ہے، جس کی ہم سب کو ضرورت ہے، کہ ایمان پیدا کرتا، یقین پیدا کرتا، کنوکشن پیدا کرتا ہے، اللہ کی ذات پر یقین پیدا کرنا. آج ہماری سب سے بڑی کمزوری یا کوتاہی یہ ہے یا نہیں؟ تھوڑا سا ہم پر اگر پریشر آتا ہے تو ہم کس کی طرف دیکھتے ہیں؟ ڈو مور. کہاں سے آواز آتی ہے ڈو مور کی؟ تو ہماری نگاہیں اللہ کی طرف نہیں ہیں. ہم اگر بلاک میں شامل ہونا بھی چاہ رہے ہیں اگر ڈو مور سے بچنے کے لیے، تو چائنا اور رشیا کی طرف، ایران جا رہے ہیں، شاید وہ ہماری مدد کریں. اس ٹرائکا سے بچانے کے لیے جو انڈیا، امریکہ اور اسرائیل پر مشتمل ہے، اور انڈیا کی کالی ماتا سے بچنے کے لیے اب اگر ہم جا رہے ہیں تو ہماری توجہ اللہ کی طرف نہیں ہے. بھروسہ، توکل، ٹرسٹ، یقین. وَمَن نَصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، مدد نہیں ہے مگر صرف اللہ کی طرف سے. اس بات کا یقین کہاں ہے ہمیں؟ اگر مدد کے لیے، سروائیول کے لیے ہم دیکھتے بھی ہیں تو چائنا کی طرف، ہمارا دوست ہے. رشیا کی طرف، جو اس سی پیک میں سب سے بڑی انویسٹمنٹ کرنے والے، ان کے مفادات ہیں پاکستان سے متعلق. تو بہرحال ہم بھی ان کی طرف اسی توجہ سے اسی طرح دیکھ رہے ہیں کہ شاید امریکہ یا یہ جو ٹرائکا ہم پر حملہ کرے گا تو ہماری مدد کریں گے چائنا، رشیا اور ایران اور سعودی عربیہ. تو بہرحال سب سے پہلے واضح طور پر ہمیں سمجھ لینا چاہیے، اگر اللہ تعالی ہماری مدد کو نہ آئے، ہم اگر اللہ سے اپنی دوستی، اپنے تعلق کو بہتر نہ کریں، تو دنیا کی کوئی طاقت ہماری مدد کرنے کے لیے نہیں آئے گی. ہم کچھ بھی کر لیں. 16 دسمبر 1971 کو بھی ہم سے ایسے ہی وعدے کیے گئے تھے. بحری بیڑا آ رہا ہے، چل چکا ہے، پہنچ رہا ہے، کہاں پہنچا پتہ ہی نہیں چلا، کہاں گیا، کہاں سے آیا، کہاں گیا. اور 16 دسمبر 1971 کو جو کچھ ہمارے ساتھ ہوا وہ تاریخ کا حصہ ہے. بلیک ڈے ان دا ہسٹری آف پاکستان. پڑھ لیجئے گا میں کس طرح اشارہ کر رہا ہوں. لہذا اگر اللہ تعالی سے ہمارا تعلق بہتر نہیں ہوا، اللہ سے کیے ہوئے وعدوں کو ہم نے پورا نہیں کیا، تو بہرحال جو کچھ ہونے والا ہمارے ساتھ، اس کے ہم پوری طرح سے مستحق ہو چکے. بڑے بڑے جرائم ہیں ہمارے، ایک دو نہیں، پوری لسٹ ہے جرائم کی، کہ اگر اب اللہ کا عذاب عربوں پر آیا اور آئے گا تو دوسری بڑی مجرم قوم، دنیا میں مجرم قوم اگر کوئی ہے تو وہ مملکت خداداد پاکستانی ہے. تو بہرحال قرآن حکیم سب سے پہلا کام کیا کرتا ہے؟ یقین پیدا کرتا ہے اللہ کی ذات پر، توکل، بھروسہ، اور شرک کا ابطال کرتا ہے. بار بار جو چیز ہمیں قرآن حکیم سے ملے گی، اس کائنات کا رب اللہ سبحانہ و تعالیٰ، کل طاقت کا، قدرت کا، اختیار کا مالک اللہ سبحانہ و تعالیٰ. اور جس کو یہ یقین ہو جائے کہ رب اللہ ہے، وہ پھر امریکہ کیا، اس جیسی کئی قوتوں کے سامنے سر نہیں جھکاتا. اور اوریا مقبول جان صاحب کا کالم پڑھیے گا، اس سے پہلے امیر محترم حافظ عاقب سعید صاحب بھی اس طرف توجہ دلا چکے ہیں. اس بات کا یقین تھا طالبان افغانستان کو، لہذا بہت پریشر ڈالا گیا، طاقت لگائی گئی. آج 17 سال بعد امریکہ کا میڈیا یا ان کے جرنلسٹ یہ بات کہنے پر مجبور ہیں کہ امریکہ افغانستان میں جنگ ہار چکا. اب وہ یہ ڈھونڈ رہے ہیں کہ اس جنگ جو ہم ہارے ہیں، جو ذلت ہوئی، اس کا نزلہ کس پر گرا ہے. لہذا 9/11 کا نزلہ تو افغانستان پہ گرا دیا. اب اس شکست کا جو اصل مورد الزام کس کو ٹھہرایا جائے، وہ پاکستان ہے. پاکستان اگر ہماری مدد کرتا اور کرے تو ہم یہ جنگ جیت سکتے ہیں. پاکستان نے کیا کچھ نہیں کیا ان 17 سالوں میں، کیا کچھ نہیں کیا. اب جرائم میں یہاں گنا نہیں سکتا، ہم سب جانتے ہیں. ہم نے غلامی کے حق ادا کر دیا. جب ہم سے پوچھا گیا فرینڈز اور اینیمی، سوال کیا گیا تھا ہم سے، ہمارے دوست یا دشمن، تو ہمارے لوگوں نے کہا سر وی آر یور سلیوز، ہم آپ کے دوست ہی نہیں، آپ کے غلام ہیں. پوری سرزمین پاکستان، پاکستان کی سرزمین آپ کی، 57,000 سے زیادہ فلائٹس یہاں سے اڑ کر گئیں، جنگی جہاز جو افغانستان کو برباد کرنے کے لیے اپنی سرزمین ہم نے دی، اپنے مسلمان بھائیوں کو برباد کرنے کے لیے، میں عرض کر رہا ہوں جرائم بڑے بڑے ہیں ان 17 سالوں میں، الحمدللہ افغانستان میں طالبان کی طاقت کو ختم نہیں کر سکے، اور 3 عالمی طاقتیں آئی تھیں یہاں، ایک نہیں، گریٹ برٹن بھی آ کر رسوا ہو کر گیا، یو ایس ایس آر، رشیا پوری طاقت کے ساتھ آیا تھا، الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے رسوا کیا اسے بھی وہاں، اور اللہ نے چاہا تو ان قریب یہ سارے معاملات واضح ہو جائیں گے، امریکہ بھی افغانستان سے رسوا ہو کر نکلے گا انشاءاللہ العزیز. سوال یہ کہ مٹھی بھر طالبان، مٹھی بھر، جنرل اسلم بیگ صاحب کے خیال میں یہ تو ایک سسٹین کی مار ہے صرف، اتنی طاقت کے ساتھ امریکہ کیوں آ رہا ہے 36 علم لے کر، ایک ایف سسٹین کے مار ہیں طالبان، طالبان افغانستان. لیکن آج ان 17 سالوں میں ہم سب جانتے ہیں، اپنے تجزیے پڑھ لیجئے امریکہ والوں کے اچھی طرح، کہ وہاں شکست نہیں دے سکے طالبان کو، طالبان سٹل سروائیونگ وہاں موجود ہیں، اور الحمدللہ دے آر فائٹنگ اگینسٹ ایولز. تو بہرحال قرآن کا سب سے پہلا کام یقین، کنوکشن، کہ طاقت اور قوت کا سر چشمہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات ہے. دوسری شے جو ہم سب کو تجزیہ کر لینی چاہیے کہ قرآن حکیم الحمدللہ اس طرف توجہ دلاتا ہے بار 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 ہر صفحے پر، کہ قیامت کے دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جناب میں حاضری دینی ہے، گویا ایمان بالآخرہ، یہ وہ ایمان ہے جو انسان کے اندر آخرت سے محبت پیدا کرتا ہے، اور اللہ کے دین کے لیے اپنا تن من دھن قربان کرنے کا جذبہ پیدا کرتا ہے. یہ دنیا کی زندگی عارضی ہے، ٹیمپرری ہے، اس عارضی زندگی میں ایک اعلیٰ ترین مقصد کے تحت زندگی گزاری جائے، اور اعلیٰ ترین مقصد کیا ہے؟ خود اللہ کے دین پر عمل کرتے ہوئے اس دین کا کام، دین کی دعوت دوسرے لوگوں تک پہنچائی جائے، یہ ہے محمد رسول اللہ کا مقصد زندگی علیہ الصلوۃ والسلام. لہذا ہم سب مل کر سوچیں ذرا تنہائی میں، کیا اللہ کے دین کو دوسرے لوگ پہنچانے کی ہم کوشش کر رہے ہیں کسی بھی سطح پر؟ کیا اپنے گھر والوں تک بھی اللہ کا پیغام پہنچاتے ہیں؟ دوستوں تک، احباب تک، رشتہ داروں تک؟ اگر ہمارے پاس کہیں نہ کہیں کوئی اختیار ہے تو اس اختیار کا استعمال ہم یہ کر پا رہے ہیں کہ اللہ کے دین کا پیغام ہم اپنے سب آرڈیننٹ کو پہنچا سکیں. اس کا جائزہ لیجئے گا ذرا تنہائی میں. اسے مسجد میں امام کا کام نہیں ہے، امام مسجد تقریریں کر کے اسے وہ بات کریں، ہر سطح پر ہر مسلمان کی، ہر امتی کی ذمہ داری ہے دین سیکھنا، دوسروں کو سکھانا، اور دوسروں میں سب سے پہلے اپنے متعلقین ہیں، بیوی ہیں، بچے ہیں، ماں باپ ہیں، بہن بھائی ہیں، دوست ہیں، یہ پہلا سرکل ہے. کیا ہم اس سرکل تک اللہ کا پیغام پہنچا پا رہے ہیں؟ کیا اپنے اخلاق اور کردار سے اللہ کے دین کی دعوت ہم دوسروں تک پہنچا پا رہے ہیں؟ یہ ہے سوال جو ہم سب کو اپنے آپ سے کرنا چاہیے. اور کیا محمد رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام ہماری یہ ذمہ داری لگا کے نہیں گئے؟ بلغوا عنی ولو آیا، پہنچاؤ میری طرف سے چاہے تمہیں ایک ہی آیت آتی ہو، ولو آیتن، ایک آیت. اتنا آسان کر دیا محمد رسول اللہ نے علیہ الصلوۃ والسلام اس دین کو، اس تبلیغ کے کام کو، میرے مومن تو معاون بن جاؤ اس کام میں. کہیں پر بھی نہیں ملتا کہ پی ایچ ڈی کی ڈگری لے لو، مفتی بن جاؤ، عالم بن جاؤ، پھر دین کا کام کرنا، دعوت کا کام کرنا. ولو آیتن، ایک آیت اللہ کے کلام کو سیکھو. 3 آیاتیں سورۃ العصر، 7 آیاتیں سورۃ الفاتحہ، 4 آیاتیں سورۃ الاخلاص، یہ تو ہم سب کو یاد ہے نا، اس کا ترجمہ ہم نہیں سیکھ سکتے ہیں. اس کی تعلیم، اس میں کیا میسج ہمارے لیے اللہ پاک نے بیان فرمایا، کیا ہم نہیں سیکھ سکتے ہیں؟ کیا اپنی بیوی کو نہیں سکھا سکتے؟ بہن بھائیوں کو، دوستوں کو، احباب تک اللہ کا پیغام نہیں پہنچا سکتے؟ یہ تو آسان ہے، مشکل نہیں ہے۔ لہذا اللہ سے دعا کریں اللہ پاک ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ مانگنے کی سے ہے۔ محمد رسول اللہ کے ساتھیوں نے کیا کام کیا، صحابہ کیا کرتے رہے؟ صحابہ کرام نے یہی مشن سنبھالا سب سے پہلے کہ دین سیکھا محمد رسول اللہ سے علیہ الصلوۃ والسلام، اور اس دین کے پیغام کو امانت سمجھتے ہوئے تمام انسانیت تک پہنچایا محمد رسول اللہ والذین معہ نے۔ آج ہماری میجورٹی یہ کام بھول چکی۔ وہ درس جو شہیں بتانے دیا، ہم پڑھنا پڑھانا بھول گئے۔ اب آئیے ذرا اس کو تجزیہ کریں، ایسا ہوا کیوں؟ ہم میں سے ہر شخص مسلمان ہے، محبت کرتا ہے دین سے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے، کیا وجہ بنی کہ ہم یہ کام سے محروم ہو گئے، یہ کر دیے گئے؟ بڑی پلاننگ کے ساتھ 3S ایجنڈا کے تحت اس قوم کو، اس نسل کو، اس امت کو قرآن سے دور کر دیا گیا۔ اور بڑا تجزیہ زبردست ہے، آپ حیران رہ جائیں گے۔ ان کے اپنے تجزیہ نگار جو کچھ لکھتے ہیں، پی ایچ ڈی کر کے ڈاکٹر بنتے ہیں اور اس امت پر ریسرچ کرتے ہیں، ان کو کیسے دور کیا جائے؟ قرآن سے۔ لہذا ہمارے ایک استاد محترم نے جو بات کی ہے وہ میں دوسری مرتبہ یہاں عرض کر رہا ہوں پوری کنوکشن کے ساتھ۔ یہ SSS فارمولا ہے جس کے تحت اس وقت دین سے دور کرنا، قرآن سے دور کرنا، یہ اس پر عمل ہو رہا ہے اور عرصے دراز سے ہو رہا ہے۔ یہ میڈیا کی جنگ ہے بنیادی طور پر، چاہے وہ الیکٹرانک میڈیا ہو، پہلے پرنٹ میڈیا ہو، الیکٹرانک میڈیا ہو، یا اب سوشل میڈیا ہو۔ لہذا بڑی سوچی سمجھی اسکیم کے تحت ایس فور اسپورٹس لگا دو ان کو دھندوں میں، کھیل کود کے۔ پاکستان جا رہا ہے، اب کہاں جا رہا ہے، چلا گیا یا پتہ نہیں جا رہا ہے، نیوزی لینڈ، اور وہاں سے اب براہ راست ٹی وی پر پروگرام میچز آئیں گے۔ لہذا قوم کی میجورٹی اس کام میں لگے گی۔ مجھ سے ایک صاحب کہنے لگے آپ کرکٹ پہ بڑی شدید گندی کرتے ہیں، آپ خود بھی تو کرکٹ کھیلتے تھے۔ میں نے کہا یقیناً کھیلتے تھے، ہمیں پتہ نہیں تھا۔ کرکٹ کھیلنے میں کوئی پابندی نہیں ہے، آپ کھیلیے، آپ کو کون منع کرتا ہے، فزیکل فٹنس کے لیے کھیلیے۔ لیکن جتنا پیسہ، صلاحیتیں، وقت ضائع کر رہے ہیں اس وقت ہمارا یہ میڈیا اسپورٹس کے ذریعے نوجوانوں کا، اس کے بارے میں کیا خیال؟ کہنے ہیں تھوڑا سا دیکھ کر آپ استغفار کر لیا کریں، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو بہرحال اسپورٹس، چاہے کرکٹ ہو، فٹ بال ہو، ہاکی ہو، یا اور دیگر نہ جانے کیا کچھ، قوم کی جو خاص طور پر نوجوان نسل ہے اس کو اس طرف تک کنورٹ کر دیا، توجہ دلا دی اس طرف۔ صرف نوجوان ہی نہیں، سمجھدار لوگ، سمجھدار ڈاکٹر صاحب غائب ہیں سیٹ سے، ایمرجنسی میں ڈاکٹر نہیں ہے۔ کیوں بھائی؟ وہ آخری اوورز آ رہے ہیں فلاں میچ کے، مسجدوں میں نمازی غائب ہو جاتے ہیں، بعد میں پڑھ لیں گے، آخری اوور آ رہے ہیں۔ تو بہرحال اسپورٹس کے ذریعے اس قوم کو لگاؤ اس کاموں میں۔ اقبال نے کہا تھا، جواب شکوہ میں پڑھیے گا، کہ مس رکھو ذکر و فکر و صبح گاہی میں اسے، پختہ تر کر دو اس مزاج خان کا ہی میں اسے۔ شیطان ایجنڈا دے رہا، آج کا ایجنڈا بدل چکا، شیطان آج اسپورٹس کے ذریعے، اسپورٹس کی ایکٹیویٹیز کے ذریعے ایز فار اس قوم کو دوسرے دنوں میں لگا دیا۔ اور دوسرا ایس ہے ایس فور اسکرین، چاہے وہ 7 inch کی ہو یا 70 inch کی، بہرحال آپ کے قبضے میں نہیں ہے۔ 96% دنیا کا میڈیا یہودیوں کے شکنجے میں ہے، یا تو براہ راست اس کے وہ آنر ہیں یا اس کے شیئرز ہیں، پاکستان کے بھی سارے کے سارے اکثر و بیشتر اللہ ماشاءاللہ اس میں شیئر موجود ہیں ان کے۔ لہذا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ وہ یہودیوں کے خلاف، اسرائیل کے خلاف ان کی تمام ایکٹیویٹیز کو ایکسپوز کر سکیں، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ میں نے پچھلی دفعہ بھی عرض کیا تھا، پورے اوپنلی کہہ رہا ہوں بات، یہ میڈیا اس طوائف کے مانند کردار ادا کر رہا ہے جس کو پیسے دے کر آپ کچھ بھی کروا سکتے ہیں۔ اس سے زیادہ اور کیا ہوگا؟ پیسہ لاؤ جو دے گا ہم اس کی دکھائیں گے صرف، بس سچ ہوئے جھوٹ ہے اس سے کوئی پرواہ نہیں۔ لہذا جھوٹ اور ساری وہ ایکٹیویٹیز جو انسان کو غافل کرتے ہیں وہ دکھائی جا رہی ہیں۔ اہم ترین ایشوز، دنیا کے اہم ترین ایشوز جو ہیں اس کی طرف توجہ ہی نہیں۔ اہم ترین ایشو کیا ہے؟ انڈیا کا ایک بڑا سپورٹس، بڑا کرکٹر، اس کی شادی دکھائی جا رہی ہے ہمارے چینلز پر۔ تو بہرحال سپورٹس کے ذریعے، اسکرین کے ذریعے حقائق سے لوگوں کو ہٹاؤ اور توجہ کہیں اور لگاؤ۔ اب آئیے ذرا اسکرین پر کیا آ رہا ہے وہ بھی سن لیجئے۔ اسپورٹس کے علاوہ کیا آ رہا ہے؟ ایک بہت بڑی انڈسٹری ہے، کارٹون انڈسٹری۔ آپ کو یہ بات سن کر حیرت ہوگی، دنیا کی مہنگی ترین انڈسٹری ہے یہ کارٹون انڈسٹری۔ سب سے زیادہ پیسہ کمانے والے کارٹون کے ذریعے کماتے ہیں۔ فلم انڈسٹری، بالی ووڈ، ہالی ووڈ، لالی ووڈ، پتہ نہیں کون کون سے ووڈ، سارے کے سارے یہ پیسے انڈسٹری کمانے کے۔ اور بے حیائی اور فحاشی کا طوفان، سونیا گاندھی نے 96 میں جو بات کہی تھی آج 100% درست۔ ہمیں پاکستانیوں سے جنگ کرنے کی ضرورت نہیں، ہم ان کو فتح کر چکے۔ یہ تو 20 سال پہلے وہ کہہ رہی ہیں تو آج کہاں پہنچے ہوئے ہیں؟ فتح کر چکے، بالکل ٹھیک ہے۔ آپ کی نئی نسل ذہنی طور پر ہندو بن چکی۔ جب ایک معصوم بچہ ایک نکاح کی محفل میں جا کر باپ سے پوچھتا ہے، بابا دعا ہو رہی ہے، انہوں نے پھیرے تو لگوائے نہیں، اور باپ سر پکڑ کے بیٹھتا، بھائی پھیرے ہمارے یہاں نہیں لگتے، چتا ہمارے یہاں نہیں جلتی۔ یہ ہے نئی نسل۔ ابھی اور عرض کرتا ہوں کچھ حقائق آپ کے سامنے۔ بہرحال فلموں کے ذریعے، ڈراموں کے ذریعے، پسندیدہ ترین چیز کیا؟ انٹرٹینمنٹ۔ 2 سے 3 گھنٹے کم از کم ایک نوجوان کو ملتے ہیں وہ ڈرامے دیکھ رہا ہوتا ہے، دیکھ رہی ہوتی ہے۔ خواتین انڈین چینل سے کتنی متاثر ہیں، شاید آپ کو ان چیزوں کی حقیقت پتہ نہیں، اخبارات میں چھپتی تو پتہ چلتا، نتائج کیا نکل رہے ہیں اس کے۔ انڈین چینل پر پابندی لگائی حکومت پاکستان نے، دوبارہ کھلوانے پڑے۔ کیوں کھولا انڈین چینلز؟ پریشر اتنا ہے، کھولو۔ لہذا ہمارے چینل اب مقابلہ کرنے لگے ہیں اور مقابلے میں آگے بڑھ چکے ہیں۔ تم اگر ایسی فلمیں دکھاؤ گے، ڈرامے دکھاؤ گے، ہم اور زیادہ بے حیائی فحاشی کی باتیں اوپن کریں گے۔ لہذا جیو ہو یا اے آر وائی ہو یا ہم ہو اور نہ جانے کیا کیا چینلز ہیں، یہ سارے ڈرامے فلمیں دکھانے والے، انڈین بےغیرتی سے زیادہ بےغیرتی ہمارے ڈراموں میں دکھائی جا رہی ہے۔ اس کے بعد جو سب سے خطرناک ترین شے ہے جس میں ہم سب بھی متاثر ہوتے ہیں، وہ ہے نیوز چینلز۔ ایک دیندار آدمی اپنے گھر میں کیبل کیوں لگاتا ہے؟ سوال کریں نا بھائی، آپ کیبل کیوں لگا رہے ہیں؟ نیوز دیکھنے کے لیے، پتا چلے ہمیں لوگ ہم کہاں ہیں، ہم کیا کر رہے ہیں۔ کیا وہ نیوز چینلز ہیں؟ اکثر و بیشتر یہ ہماری ذہن سازی کر رہے ہیں، برین اسٹرومنگ کر رہے ہیں، اور ہائیلی پیڈ ہیں یہ سارے کے سارے، پلانٹڈ ہیں۔ ان سب کا تعلق آپ جوڑ دیکھیں تو کسی نہ کسی پارٹی سے یا کہیں نہ کہیں سے جڑا ہوا ہوگا۔ لاکھوں روپے پیسے لیتے ہیں، لاکھوں، ایک ایک پروگرام کرنے کے۔ نام نہیں لوں گا، آپ سب جانتے ہیں اچھی طرح، میں اس کا نام نہ لوں، لیکن میں اس کا نام نہ لوں پھر بھی لوگ پہچانے۔ آپ کے ذہن میں آ گئی ہوں گی وہ فگرز، منوس چہرے سارے کے سارے وہ آپ کے ذہنوں میں آ گئے ہوں گے، جو غیر ملکی ایجنٹ ہیں در حقیقت، اور ٹاک شوز کے ذریعے اس طرح سے دین کو بدنام کرنا، دینداروں کو بدنام کرنا، یہ ان کا اصل مشن ہے۔ اور پانچویں اور آخری شے جس کو شاید ہم میٹھا زہر سمجھ کے بڑی آسانی سے پی رہے ہوتے ہیں، اور وہ ہے ایڈورٹائزمنٹ، جو اصل انڈسٹری ہے ان کی۔ آپ کو جس کی ضرورت نہیں بھی ہے تب بھی آپ خرید لیتے ہیں، سٹیٹس سمبل، موبائلز، اینڈرائڈ موبائلز، لیٹسٹ موبائل اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ یا تو بیکورڈ ہیں یا غریب آدمی ہیں۔ یہ ہے اس وقت ذہن سازی۔ لہذا قرآن حکیم الحمدللہ اس سطح پر بھی جہاد کرتا ہے۔ خدا کے واسطے قرآن پڑھو اور اس دنیا کی زندگی کی حقیقت کو سمجھ لو۔ میں پھر گزارش کروں گا سورہ کہف پڑھیے. اللہ پاک نے سورہ کہف کس لیے نازل کی؟ جمعے کے دن سورہ کہف پڑھنے کی فضیلت کیا ہے؟ دنیا پرستی کی مذمت, شدید مذمت. بار بار اللہ پاک نے دنیا پرستی کی مذمت کی سورہ کہف میں, اور آج پوری دنیا کا میڈیا اسی طرف ہمیں لے کے جانا چاہ رہا ہے. کتنے ایس ہوئے, ایس فار اسپورٹس, ایس فار اسکرین, اور سب سے خطرناک ترین ہتھیار جو شیطان کے پاس ہے, جو کھل کر اس نے دعویٰ کیا, وہ ہے جنسی آوارگی, سیکچوئل انارکی. جو کسی بھی معاشرے میں آ جائے وہ معاشرہ جانوروں کا معاشرہ بن جاتا. آج امریکہ, کینیڈا, انگلینڈ اور بڑے ترقی یافتہ ممالک میں جائیے, جنسی آوارگی کا حال دیکھیں گے, آپ حیران رہ جائیں گے. انسان ہیں, جانور ہیں, شاید جانوروں میں بھی حیا ہوتی ہے, یہ بے حیائی وہاں موجود ہے. ہم جنس پرستی قانونی سطح پر ان کے قوانین میں موجود ہے. دو مرد بیوی اور شوہر کی حیثیت میں رہ سکتے ہیں, اس کے بعد اب کیا کہا جائے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون. بدترین عذاب جس قوم پر آیا وہ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم تھی, اور آج اس فعل کو, ہم جنس پرستی کو, ہومو سیکچویلٹی کو باقاعدہ قانونی حیثیت دی ہوئی ہے امریکہ نے, کینیڈا نے, انگلینڈ نے, اور نہ جانے کس کس نے. کرنا کیوں پڑا؟ جنسی آوارگی پھیلائی گئی ہے باقاعدہ. تو بہرحال قرآن حکیم ہمیں الحمدللہ اس طرف توجہ دلاتا. وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا. لوگوں کے عقائد درست کرنا, تصورات درست کرنا, یقین پیدا کرنا آخرت پر, دنیا پرستی کی مذمت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن حکیم نازل کیا. اور تعلیم نظام پر انشاءاللہ آئندہ گفتگو کریں گے کہ یہ بھی ایک بہت بڑا ذریعہ ہے, خاص طور پر ہماری نوجوان نسل کو برباد کرنے کے لیے. صرف ایک شعر ہی سنا دوں, بعد میں انشاءاللہ بات کریں گے, کہ یوں قتل سے بچوں کے بدنام نہ ہوتا, افسوس کے فرعون کو کالج کے نہ سوجی. لہذا آپ کا یہ تعلیمی نظام, خاص طور پر جدید تعلیمی نظام, یہ پیسہ کمانے کی مشین بنا رہا ہے یا کچھ اخلاقی تربیت بھی کر رہا ہے؟ اس پہ انشاءاللہ آئندہ گفتگو کریں گے. اللہ سے دعا کریں اللہ پاک ہمیں جہاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور جہاد قرآن کے ذریعے, یقین والا جہاد, اللہ پاک ہم سب کو توفیق دیں. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات.